الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فوز بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج جمعرات ہے اور الحمد للہ مبارک مقام ہے مکہ المکرمہ، اور اس میں ایک بہت بڑے علم کے بارے میں ماشاءاللہ اس وقت بات ہو رہی ہے، وہ علم جو معرفت کے بارے میں، معرفت الہی. یہ معرفت الہی کا جو علم ہے یہ جدید نہیں ہے، بہت پرانا ہے، اور ہر شخص نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. یونانیوں نے بھی اس میں بڑا ریسرچ کیا تھا، اور ان کے اپنے اپنے ویوز بھی ہیں، جو جن میں بات صحیح ہے بات صحیح نہیں ہے. جس طرح سائنس میں ابتدا میں بہت کمزور باتیں تھی، لیکن ریسرچ کے بعد وہ چیزیں بہتر ہوتی گئیں. تو یہ بھی ایک سائنٹیفک قسم کا نالج ہے کہ جس کے مشاہدات انر سائٹ پر ہیں، تو اس وجہ سے اس میں غلطیاں بھی لگ سکتی ہیں، لیکن اگر اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسٹڈی کیا جائے تو پھر ماشاءاللہ اس کی جو لائٹ ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس یہی فرق ہے یونانیوں کی معرفت الہی میں اور یہ ہمارے بزرگوں کی معرفت الہی میں، چونکہ وہ جو ویژن قرآن اور حدیث ان کو دیتا ہے اس کی روشنی میں اپنے جو مکاشفات ہیں اور اپنے جو یعنی ان کے جو فائنڈنگز ہیں اس کو صحیح کرتے رہتے ہیں، اور وہ اصل چیز ان کے سامنے آتی رہتی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے جو اس پہ کام کیا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کی بڑی ناقدری ہوئی، جس کی وجہ سے ان علوم سے لوگ ناواقف رہے، اور یہی چیزیں اسٹڈی کی انہوں نے دوسروں سے لے کر جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی. علامہ اقبال کے ساتھ بھی ہوا تھا، انہوں نے پہلے جو فلسفہ اسٹڈی کیا تھا، وہ جن سے اسٹڈی کیا تھا وہ تو ان کا تھا، لیکن بعد میں جب ان کو ہمارے جو علماء کرام کے ساتھ تعلق ہوا اور مشائخ کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، بالخصوص مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو جب اسٹڈی کیا، تو اس کے بعد پھر وہ جس جوش میں بولتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. کیوں؟ کہ وجہ کیا ہے کہ برتن موجود تھا، مظروف کا آنا تھا، برتن بڑا زبردست تھا تو اس میں مظروف آنا تھا، تو بس جب وہ مظروف آ گیا تو مظروف پھر ظاہر مطلب چمکنے لگا. تو اس طریقے سے مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی الحمدللہ بڑے باصلاحیت لوگ موجود ہیں اس دور میں بھی. اس کی وجہ کہ جینز ڈیولپ ہو رہے ہیں، جینیٹکس میں اگر ہم دیکھیں تو اب بچے کتنے ذہین پیدا ہو رہے ہیں. پہلے وقتوں میں جو بچے جن چیزوں کو بالکل نہیں سمجھتے تھے، آج بچے وہ بہت اچھی طرح وہ سمجھتے ہیں. یہ جینیٹک انجینئرنگ میں بڑی چیز مطلب سمجھی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ ماشاء اللہ کیپیبلٹی بہت ہو گئی ہے، لیکن صحیح چیز نہ ہونے کی وجہ سے خرابی اس کی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جبکہ اگر صحیح چیزوں کو دیا جائے تو پھر یہی چیزیں ماشاء اللہ فلرش کر کے جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دے گی. تو اس وجہ سے ہم نے پھر یہ کوشش کی، جو ہمارے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں وہ اس سلسلے میں ہم پڑھانا شروع کر لیں. سب سے پہلے کاوش جو اس سلسلے میں ہوئی تھی ہمارے ہاں، وہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو مسنی شریف ہے اس کا درس، جو 2008 سے اسٹارٹ الحمدللہ ہو چکا ہے، ابھی تک بلا ناغا ہر ہفتے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر مکتوبات شریف جو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف ہیں، ان کی 2015 سے ہم نے اس کو پڑھانا شروع کر لیا. پھر اس کے بعد شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطاف القدس المعرفت النفس، وہ کتاب ہمارے سامنے آ گئی. اور اس کے بعد کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماشاء اللہ تعلیمات ہیں اس کے بارے میں بات آ گئی. پھر اس کے بعد حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی ابقات، یہ اصل میں شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک دروازہ سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے اس کا ریٹنگ بہت ہائی ہے اس لحاظ سے، کیونکہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ صاحب کے علوم ظاہر بہت ہی زیادہ وہ گہرے ہیں. اگر ہم علماء راسخین کی تعریف کرتے ہیں تو ان میں جو سب سے پہلے نام آئے گا اس دور کے لحاظ سے وہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے, علماء راسخین کا. تو مطلب شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کنسیپٹس ہیں, جو مطلب تحقیقات ہیں, وہ ماشاءاللہ بہت ضروری ہے سمجھنا. حجت اللہ البالغہ ہے, اس طرح الطاف القزل معرفۃ النفس ہے, مدارج السالکین ہے, اور مطلب جو ہے نا مطلب کتابیں حضرت کی ہیں, بڑی اہم اور قیمتی کتابیں. لیکن وہ بس کتابیں پڑھی, کتابیں کتابیں اور الماری میں پڑھی ہیں, ہاں جی, کوئی ان کو پڑھنے والا ہے نہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو سمجھنا ضروری تھا. ہم نے اس نیت سے سٹارٹ کیا تھا اس کو, لیکن اندر جا کر ایک خزانہ نکل آیا, اور وہ خزانہ معرفت الہی کے جو بنیادی بیسک کنسیپٹس ہیں وہ انہوں نے جس انداز میں اس وقت کے فلاسفیکل رنگ میں مشل اس کو جو ہے نا پیش کیا. وہ جو فلاسفیکل رنگ ہے, اس وقت چونکہ فلسفہ غالب تھا, تو ہمارے تمام علماء یہی کرتے تھے کہ کسی چیز کا مقابلہ کرنا ہو تو اسی کے ٹولز کے ذریعے سے کرنا ہوتا ہے جو اس کے ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو لحاظ دلیل کو دلیل سے جواب دیا جاتا ہے, تو فلسفے کی نقطے کی فلسفے کے طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے, ورنہ وہ مانیں گے نہیں. تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا انہوں نے یہی رنگ اختیار کیا. لیکن اب وہ دور نہیں ہے, اب فلسفہ نہیں ہے, اب سائنس ہے. فلسفہ بھی گویا کہ سب کہہ سکتے ہیں سائنٹیفک ہو گیا ہے, مطلب اس کو بھی ان کو بھی ان چیزوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے. جب یہ والی بات ہے تو پھر ہم نے اس کو اس رنگ میں ڈالنے کی کوشش کی, جس کے الحمدللہ تائید بھی ہو گئی. تو اس سے پھر جو کتاب وجود میں آئی اس کا نام ہے توزیع المعارف, یعنی معرفت کی جمع معارف ہے, تو اس کی وضاحت. تو یہ ماشاء اللہ اس وقت جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہے, اور الحمدللہ اس کا جو فائنل ورژن ہے وہ الحمدللہ یہ پڑھائی جا رہی ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب فرمائیں, کہ اس کا جو اختتام ہے مدینہ منورہ میں ہو, یعنی اختتامی دعا یہ وہاں مدینہ منورہ سے ہو جائے, کیونکہ ہمارے ساری چیزیں تو مدینہ منورہ کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یہ جو نا مطلب یہ کہ وہیں سے مطلب ہو جائے تو انشاءاللہ. تو اس لحاظ سے ہم نے اس میں کچھ سپیڈ بھی زیادہ کی ہوئی ہے تاکہ مطلب جو ہے نا وہ پورا ہو جائے. تو ابھی میں عرض کروں گا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارن کی جا سکتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کسبی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گفٹڈ ہوتی ہیں, جن کو کہتے ہیں وہابی. لوہا لوہے کو کھینچتا ہے. کسبی طور پر جو آدمی اپنے آپ کو صحیح کر لے تو وہ ایک خیر کا میگنیٹ بن جاتا ہے, وہ خیر کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ہاں جی, اب خیر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تو وہ جب خیر اس کی طرف آتا ہے تو یہ وہ بھی طور پہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جتنا بھی دینا چاہے وہ دے دیتا ہے. اس وجہ سے ہمارے تصوف کا جو بنیادی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ابتدا جذب کسبی سے ہوتی ہے. جو جذب انسان خود ایکوائر کرتا ہے اپنے جس کو کہتے ہیں نا محنت سے, مجاہدے سے, ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اس کے بعد پھر سلوک طے کرتا ہے. سلوک طے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو موانے ہیں ان کو دور کرتا ہے اور اسٹیبلش کرتا ہے اپنے تمام سسٹمز کو انتہائی پیوریفائڈ فارم پر, مطلب اسٹیبلش کر لیتا ہے. تو یہ ایک خیر کا میگنیٹ بن گیا. اب اس کے بعد وہ بھی طور پر اللہ پاک کی مطلب طرف سے وہ چیزیں اس کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں جذب وہابی. تو یہ جذب وہابی کسی کا کتنا ہو جائے وہ ظاہر ہے, مطلب ہے کہ تو یہ جذب وہابی جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جذب کسبی, یہ ولایت اس کے ذریعے سے انسان کو ولایت صغرا حاصل ہو سکتا ہے اگر سلوک مکمل کر لے. یعنی وہ چیزیں جو کہ انسان خود کر سکتا ہے کسبی طور پر, جس کا انسان مکلف ہے, تو اس کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو ولایت صغرا کہتے ہیں. دوسرے ایک اور چیز بھی جس میں پچھلی دفعہ ڈیفائن ہوا تھا وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد پھر اصل چیز جو آج کی ہے وہ بیان کیا جائے گا, وہ ہے کہ ظاہر الکلام اور باطن الکلام. ایک ٹیکسٹ ہے, ایک اس کا ظاہر کلام ہوگا, یعنی مطلب یہ ہے کہ جس سے ایک بالکل ہی صرف اس لینگویج کو جاننے والا, صرف مطلب اس کی بیسکس کو جاننے والا ڈائریکٹلی, ہاں بالکل لٹرل بالکل جی, وہ جو وہ آدمی وہ چیز اس کو حاصل کر سکتے ظاہر کلام, لیکن اس کے اندر کیا نور بھرا ہوا ہے, ہاں بالکل ہاں. تو یہ چیز جو ہے نا باطن الکلام ہے, یہ باطن الکلام ہے. اچھا جو عام علماء ہوتے ہیں وہ ظاہر الکلام پہ فوکس ہوتے ہیں, اور یقیناً ان کو کرنا چاہیے کیونکہ بیس تو وہی ہے, بیس تو وہی ہے, لیکن اس کا جو اصل نور ہے اس کو کیچ کرنے کے لیے عارفین ہوتے ہیں, ہاں جی وہ باطن الکلام کی طرف مطلب جاتے ہیں. اور حضرت مشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی احسان ہے ہمارے اوپر اس مسئلے میں کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی تفسیر ہے. دوسرے حضرات اس کو تاویل کہتے ہیں, دوسرے حضرات اس کو تاویل کہتے ہیں, حضرت فرماتے نہیں یہ بھی تفسیر ہے, لیکن یہ اس کا باطن الکلام کی تفسیر. ہاں جی تو اس کا مطلب ہے کہ گویا کہ یوسل اینگل آف ویژن کا فرق ہے, مطلب وہ اس کا وہ نہیں ہے, مطلب اینگل آف ویژن کا فرق ہے. تو آپ کو جس جو چیز جس ڈائریکشن سے جو نظر آتی ہے وہ مطلب اس کی ہے. تو یہ ظاہر الکلام اور باطن الکلام یہ جو بات ہے وہ مطلب یعنی میرے خیال میں پچھلی دفعہ ہو چکی ہے, اب میں اس پہ بہت جلدی گزر جاتا ہوں تاکہ مطلب یہ کہ وہ ہمارا زیادہ ٹائم نہ لے. البتہ یہ ہے کہ بنیادی بات میں نے بتا دی, جیسے کہ پہلے بیان ہوا کہ بات کا ایک مطلب تو وہ ہوتا ہے, ہاں بات کا ایک بات مطلب تو ہوتا ہے جو بولنے والا مخاطب کو سمجھانا چاہتا ہے, اور بات کا ایک مطلب وہ ہوتا ہے جو سننے والے گفتگو میں موجود کسی قرینے کی وجہ سے سمجھ لیتا ہے, یا وہ اس بولنے والے کی بات کا براہ راست مطلب تو نہیں ہوتا لیکن اس کا لازمی اثر ضرور ہوتا ہے, امپلیکیشن جو سننے والا پا لیتا ہے. پہلے کو ہم ظاہر الکلام اور دوسرے کو باطن الکلام کہہ سکتے ہیں. مثلا کوئی کسی کو کہے کہ اٹھ کر آنے والے کو سلام کرے, تو اس کا آنے والے کو اٹھ کر سلام کرنا ظاہر الکلام پر عمل ہے, اور اس بات کو آنے والے کی عزت و تعظیم کی ہدایت سمجھنا یہ باطن الکلام ہوگا. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومو لسیدکم, سعد رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو ان کے قبیلے سے کہا قومو لسیدکم. ہاں جی اب یہ جو ہے نا مطلب اس کا جو ہے نا وہ باطن الکلام ہے کہ ہم اپنے سرداروں کی عزت کریں. ہم جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے معزز ہے. شریعت جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت دی ہے اس سے واپس نہیں لیتی بلکہ اس کو بڑھاتی ہے. اب یہ سارے باطن الکلام کے معنی میں آتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک انڈائریکٹ تھنکنگ سے مطلب جو ہے نا وہ آ جاتی ہے بات. نسمہ, نسمہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں یوسف جس کو روح ہوائی بھی کہتے ہیں یا اس کو طبعی روح بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب جو ہے نا طبیعت. تو یہ نسمہ کی تہذیب قرآن و حدیث سے ظاہر الکلام کے طور پہ ثابت ہے, جبکہ ولایت صغریٰ باطن الکلام کی روح سے ثابت ہے. مطلب اس کے ذریعے سے جو انسان یعنی مطلب جو یہ کہ تمام لطائف روشن ہو جاتے ہیں, عقل نفس اور جو ہے نا وہ قلب, تو وہ جو ہے نا مطلب وہ باطن الکلام کے لحاظ سے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ انسان کو جو روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ اس کا ظاہر الکلام ہے. اس بات کو کچھ مثالوں سے سمجھا جائے گا. قرآن پاک کی جن آیت میں ملاقات رب کے ظن کا ذکر ہے, مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 46 میں, اس سے اگر وہی مشاہدہ مراد لیجیے جس کا ذکر ولایت صغریٰ کے مقام والوں کے حالات میں نسمہ کی تہذیب والوں کو علم کے بالمقابل تذکرہ کیا ہے, تو یہ تفسیر باطن الکلام کے روح سے بالکل صحیح ہوگی. علم ہمیشہ پہلے سے موجود بنیاد پر بلڈ اپ ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیت کا ایک ظاہری سیاق و سبق بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ان کی ظاہری تفسیر اس بنیاد پر ہوتی ہے. اس قسم کی تشریح عام لوگ کے لیے جو باریکات نہیں جانتے ان کے لیے کافی ہوتی ہے, کیونکہ آپ ہر چیز ہر گھر کو نہیں دیتے, وہ دے بھی نہیں سکتے. لیکن تفسیر کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو عارفین کرتے ہیں, اور یہ آیت کے باطنی سیاق و سبق پر مبنی ہوتی ہے, زیادہ گہری ہوتی ہے, لیکن اس کو تاویل نہیں بلکہ تفسیر ہی کہنا چاہیے. قرآن پاک کی آیت میں نماز میں خشوع کا ذکر آتا ہے. خشوع کو عام طور پر عاجزی کرنے یا کنسنٹریٹ کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے, اور یہ ظاہر الکلام کے روح سے بالکل درست ہے. لیکن عارفین اگر اس سے اضمحلال اور فنا مراد لیں, سرنڈر اور فنا, مطلب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھنا, یعنی دیکھیں مطلب جو ہے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کا جو مطلب جو ہے معزز ترین حصہ ہے وہ اسفل ترین مقام زمین پر جب ٹکا دے, تو جس کے لیے آپ ٹکا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یو فائنڈ یور سیلف نتھنگ بفور ہم, اینڈ دس از دا ایکسٹریکٹ آف دیٹ. ہاں جی, مطلب یہ کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ہاں جی, عبادت اصل میں اس کا بنیادی کنسیپٹ یہی ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں نا, تو عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, سب کچھ وہی ہے. یوں کہہ سکتے ہیں فنائیت کی ریہرسل ہے. یعنی بار بار جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ فنائیت کی ریہرسل ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو کچھ نہ ہونا شو کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کی نماز کے اندر یہ کیفیت امپروو ہوتی جاتی ہے تو آپ کا نماز امپروو ہوتا جاتا ہے. یعنی آپ کا جو ہے مطلب, اور یہی خوشبو ہے, یہی خوشبو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب اس معنی میں لے گا تو وہ نماز کی بنیادی کنسپٹ کو لے لے گا, اور اس سے اس کی نماز سے جو ملے گا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, ایک بڑا آدمی ہے جنرل ہے فار ایگزامپل, اس کے ساتھ اس کا سپاہی کھڑا ہو جائے, اگر وہ اس وقت اپنے آپ کو بھول چکا ہوگا تو یہ نہیں اس کو پرواہ ہوگی کہ میرے پاس کون کھڑا ہے, میرے ساتھ کون کھڑا ہے. وہ کہے مطلب اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا میں جنرل ہوں. ہاں جی, لیکن اگر وہ نماز میں بھی سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس یہ کیوں کھڑا ہے, تو وہ صحیح نماز نہیں پڑھ رہا. وہ صحیح نماز نہیں پڑھ رہا, اس کو کیوں اپنے آپ یاد آ گیا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا. مطلب یہ کہ وہ ظاہر اللہ پاک نے اسی لیے تو اس کو مشروع فرمایا ہے کہ اس میں کم از کم اپنے آپ کو بھول جاؤ. باقیوں میں تو آپ بھولیں گے بعد میں, لیکن ریہرسل آپ نے ہر نماز کے اندر کرنی ہے, ہر نماز کے اندر کرنی ہے. تو یہ اس کا مطلب, یہ باطل الکلام وغیرہ والی اس کی بات ہو گئی. کیونکہ غور کیا کہ نماز میں ظاہری خوشبو سے روکنے والی چیز نفس کا فعال یعنی ایکٹ ہونا ہی ہے. جتنا نفس مزمحل ہوگا اتنی خوشبو حاصل ہوگی. یہی وجہ ہے کہ شریعت میں نماز میں نفس کے سنسرز پر ایک حد تک پابندی لگائی جاتی ہے. وہ کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ مثلا سجدہ میں نگاہوں کو سجدہ والی جگہ پر مرکوز کرنا, ہلنے جلنے اور بات چیت پر پابندی وغیرہ سے یہی چیز مقصود ہے. یہی اصل میں وہ بنیادی چیز ہے جو الحمدللہ, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں اپنے بڑوں کے ذریعے سے ملی ہے, جس پہ اللہ تعالیٰ کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ نماز کے اندر ہلنے جلنے کو ہم لوگ اچھا نہیں سمجھتے. اگر ہماری اللہ کی کوئی نماز کو لے لیں تو اس میں مطلب یہ کہ جب اس دفعہ انسان نماز میں کڑا ہو جائے تو بس اس کے بعد پھر ان کے باقی حرکات رک جاتی ہیں, مطلب باقی چیزیں وہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. تو اگر ایک انسان مطلب یہ کہ ایسا نہیں کرتا اور وہ نماز کے اندر بھی تمام باتوں کی طرف دھیان رکھتا ہے اور ان چیزوں کا, تو یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ تو وہ سرینڈر کی کیفیت بھی نہیں چلا گیا. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے عرب تھے, تو اس پہ موبائل پہ رنگ آ گیا, تو اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کہا اخی فی الصلاۃ, کہ میں تو نماز میں ہوں, رکھ کر نماز جاری رکھی. نماز کے بعد ہمارے ایک عالم نے ان سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے تو بات کر لی تھی, نماز تو ٹوٹ گئی. کہتے ہیں اندکم ام اندنا, آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک. بات ختم کر دی. اب اس کے بعد کیا بات ہو سکتی ہے ان کے ساتھ؟ مزید تو بات ہی نہیں ہو سکتی, بات ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ کہ اب دیکھو اس حد تک نماز چلا گیا ہے کہ اس میں تقریباً ہر چیز کی جا سکتی. ہاں جی, حالانکہ ایک بات, وہی بات کلام والی بات اگر میں کہوں, ذرا تھوڑا سا اسلام کے آپ جو یعنی فروغ پانے والے جو اسلامی احکامات آنے والوں کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں تدریج کے ساتھ اعمال آئے ہوئے ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ اس میں بات کرنے کی بھی اجازت تھی, شرابتی وہ سب کچھ, اور ایک وقت ایسا تھا کہ پھر کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. اسی طریقے سے سات دفعہ روایہ دین کا بھی اس میں آیا ہے, تین دفعہ بھی آئے, ایک دفعہ کی بھی آ گیا. تو اب آخری کو دیکھا جائے کہ آخر کیا تھا, آخر کیا تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں آہستہ 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 کنوت کی طرف آئے ہیں, مطلب یہ چیزیں مطلب آئی ہوئی. اب ہمارے مشائخ نے آخری والی چیزیں لی, اس وجہ سے الحمدللہ ہمارے جو نمازیں ہیں وہ الحمدللہ اس چیز سے منور ہیں کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نماز کے اندر کوئی چل سکتا ہے. حالانکہ چلنے کی اس میں گنجائش ہوتی ہے بعض جگہوں پر, لیکن وہ سم ریسٹرکٹڈ طریقے سے اس میں گنجائش ہوتی ہے, لیکن اس طرح کل کے نہیں جیسے آپ آزادی کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن اس میں ایک طریقہ کار کے مطابق وہ اس کا بتایا جاتا ہے. لیکن یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں, یہ ہمارے بزرگوں کی مشقت ہے, ان کی محنت ہے, جن کے ذریعے سے ہمیں الحمدللہ یہ بات ملی ہے. تو یہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس میں جو باطل کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ یعنی نماز کے اندر اپنے تمام حصے ان کو کلوز کر دے, مطلب گویا کہ سارے سینسر آف کر لے. اب ہمیں کسی اور جگہ سے نہیں لینے چاہیے, بلکہ ایک بزرگ نے تو بہت زبردست قسم کی مثال دی اور فرمایا جس وقت ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, تو ہم نے دنیا کو پیچھے ڈال دیا. اب ناؤ وی آر نو مور ان دنیا, وی آر بیفور اللہ سبحانہ و تعالی, اب اللہ کے سامنے. جب اللہ کے سامنے تو اب اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کمیونیکیشن نہ ہو, صرف کمیونیکیشن ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو. ہاں جی, تو جب یہ والی بات ہے تو جس وقت, اب کمال کے بعد دوسری بات بھی ہے جو ہی بات الکلام والی بات, کہ جس وقت ہم نماز ختم کرتے کس طریقے سے ختم کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام, اب ہم دوبارہ دنیا میں آ گئے, یو وی ریٹرن ٹو دنیا. ہاں جی, تو مطلب یہ کہ پہلے ہم نہیں تھے, ادب اللہ اکبر ہم نے کیا, بھی آر نو مور ہیئر. ہاں جی, اس وجہ سے نماز کے بارے میں یہ بھی بات الکلام والی بات ہے, جب نماز ہی نماز میں ہوتا ہے اس کے سامنے گزرنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ وہ جس کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے درمیان نہیں آ سکتا, تو اس کے درمیان نہیں آ سکتا. مجھے ایک بچے سے الحمدللہ یہ بہت زبردست ہے, میرے بیٹے محمد, یہ چھوٹا سا تھا اس وقت, بہت چھوٹا تھا, بس صرف مسجد جا, اس کو مسجد جانے کا شوق تھا, تو نماز میں کھڑا ہو جاتا. ایک دن روتے ہوئے مجھے کہتے, ابو فلاں بوڑھے نے مجھے, میں جماز پڑھ رہا تھا, مجھے صف سے ہٹا دیا, اس ظالم کو پتہ نہیں تھا میں کس کے سامنے کھڑا تھا. اوف, میں نے کہا اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے کیا سنس دیا ہوا ہے, میں کس کے سامنے کھڑا تھا. یہ کنسپٹ, یہ بہت بڑا گہرا کنسپٹ ہے. ہاں جی, تو وہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت, اور پھر میں نے دیکھا کہ حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکات, تم نے جو کتاب لکھی ہے ہمارے تین بڑے گناہ, اس تین بڑے گناہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بچے نے صف میں کھڑے ہو کر نماز شروع کیا, اب اس کو صف نہیں ہٹ سے نہیں ہٹا سکتے. جب تک نماز شروع نہیں کی اس کو ہٹا سکتے ہو, پیچھے کرو, لیکن ایک دفعہ اس نے سلام تکبیر کہہ دیا, اب وہ بچہ ہے بڑا ہے, اس کے نماز ہے, اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے. تو حضرت فرمائی ہمارے تین بڑے گناہوں میں یہ ایک گناہ ہے. تو میں نے وہ محمد کا کنسپٹ, مطلب جو ہے نا وہ یہ والی بات. تو بہرحال یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ نفس کے سینسرز کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ اصل چیز تک انسان پہنچ سکے. ہاں جی, اسی طرح حدیث شریفہ میں بھی سے بھی ولایت صغرہ کا مقام بات الکلام کے روح سے ثابت ہے. مثلا حدیث شریفہ میں بکثرت کلمات ذکر, مثلا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ وغیرہ کے بڑے بڑے فضائل اور انعامات مذکور ہیں. اگر ظاہر الکلام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان حدیث سے ان کلمات کے الفاظ زبان سے ادا کرنے کی ترغیب مقصود ہے, اور بات الکلام کے روح سے انعامات کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہیں ان الفاظ سے متعلق کیفیات اور تجلیات حاصل ہوں. ہاں جی, تجلیات حاصل ہوں کیسے؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ شان, یعنی سبحان اللہ. میں اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں وتھ ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل, کہ ہم سب کہتے ہیں سبحان اللہ, لیکن کیا سبحان اللہ سے ہمارا دل و دماغ اس تنزیہ کی طرف منتقل ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, کیا اللہ کی اس عظمت کی طرف جو مطلب ہونا چاہیے ہمارا قلب اس وقت متوجہ ہے, دل و دماغ متوجہ ہے؟ مطلب یہ کہ ہم لوگ زبان سے تو الفاظ ادا کر لیتے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ میں وہ چیز نہیں ہوتی, اس وجہ سے اس کے جو اثرات ہیں وہ نہیں ظاہر ہوتے. مثال کے طور پر میں نے اللہ اکبر کہا, پھر میں کسی غیر کا حکم اللہ کے خلاف کیسے مان سکتا ہوں؟ جب میں نے اللہ اکبر, مثال کے طور پر سر آپ آرمی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, آپ کو جنرل ایک حکم دیتا ہے اور آپ کو میجر حکم دیتا ہے, تو آپ کو کس کی بات کو مانیں گے؟ سملٹینیسلی جنرل کی بات مانیں, کیوں, یو نو جنرل از مور سینئر, سینئر دین میجر, تو میں اس کی بات مانوں گا. تو جب یہ والی بات ہے, تو جب مجھے اللہ کی عظمت کا احساس ہو تو میں اس کی مقابلے میں کسی اور کی بات کیسے مان سکتا ہوں؟ جیسے آپ سب نے فرمایا, لا طاعت لمخلوق فی المعصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جو خالق کی نافرمانی والی ہو اس کو نہیں ماننا چاہیے, نہیں ماننا چاہیے. یہ بالکل سبجیکٹ ٹو کنڈیشن ہے ساری, مطلب جو ہے نا وہ کہ میں وہ حکم مان سکتا ہوں والد کا بھی, والدہ کا بھی, چیف کا بھی, وہ حکم مان سکتا ہوں جو اللہ پاک نے منع نہیں کیا ہو. جس کو اللہ نے منع کیا دیٹ از انویلڈ فار می, وہ پھر میں نہیں مان سکتا. اس کی وجہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ تعظیمی سے جو انکار کیا تھا وہ اسی کی بنیاد پہ تو کیا تھا, حالانکہ بادشاہ سے زیادہ سینئر کون ہوتا ہے؟ ہاں جی, لیکن وہ جنم انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. اس کی وجہ کہ وہ چیز اس کے لیے وہ تھی نہیں, مطلب اس کے لیے وہ ویلڈ ہی نہیں تھی. جب ویلڈ نہیں تھی, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ آئے جو ابو الفضل, وہ جو ہے نا وہ حضرت کے پاس آئے یہ بات سنانے کے لیے کہ روزہ یعنی مطلب چاند ہو گیا ہے اور اب جو ہے نا روزہ نہیں کر لیتے. تو حضرت کا روزہ تھا, حضرت کا روزہ تھا. تو اس پر جو ہے نا وہ بیربل نے کہا کہ جی نا آپ وہ جس کو کہتے ہیں آپ روزہ افطار کر لیں, بادشاہ نے خود چاند نے کہا ہے. تو حضرت فرمایا بادشاہ بے دینس اعتبار نس, بادشاہ بے دین ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں جی, تو اس نے پھر پیالہ ان کے پانی کا وہ منہ کے قریب لانا چاہا تو حضرت نے دچکا دے دیا. فرمایا اگر جو ہے مشاہ کے ادب نہیں جانتے ہو تو ان کے پاس آتے کیوں؟ ان کو دتکار دیا. مقصد کیا ہے؟ مطلب اگر کوئی غلط ہے مطلب اس کا جو ہے نا وہ, تو اس بات کو کیوں مانا جائے؟ اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کی بات کی نہیں چلے بات نہیں چل سکتی. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو اذکار ہے صرف زبان کے لیے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں نا ہمارے فارسی شعر, صوفی نشوت صافی تا در نکشت جامے, بسیار سفر باعت تا پختہ شوت خامے. مطلب صوفی اس وقت تک صافی نہیں بن سکتا جب تک عشق کا جام نہ کھینچے, بہت لمبا سفر ہے پختہ خام سے پختہ ہونے تک. اگر تھوڑا سا دیکھے تو زبان اور دل کے درمیان 6 inch کا لگ بھگ کا فاصلہ ہوگا, لیکن بہت لمبا فاصلہ ہے, بہت لمبا فاصلہ ہے. مطلب یہ جو ہے نا طے ہو جائے تو بس سارا کام ہی ہو جائے. تو یہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ بات الکلام میں ہم لوگ ان کے جو اصل بیک گراؤنڈ ہے اس کو جاننے لگے. ولایت صغرا والوں عام مسلمانوں میں فرق کی نوعیت, جس طرح انسانوں دوسرے حیوانات میں نوعی یعنی ڈفرنٹ اسپیشیز ہونے کا فرق ہے, حالانکہ نسمہ کی قوا فیکلٹیز عقل خیال وہم عزم حرکت انسان اور بہت سے جانوروں میں مشترک ہے, اور یہ فرق ایک غیر مادی انسان حقیقت نفس نفس ناطقہ کی نسمہ کی قوت سے تعلق کی وجہ سے, جس کے آثار یعنی انسانوں میں رائے کلی کا ہونا, ارادوں کا ادراکی انٹلیکچوئل قوتوں کے تابع ہونا وغیرہ ہے. مختصر یہ کہ انسان اور حیوانوں میں فرق یہ ہے کہ انسان کے سارے احساسات ارادوں اور ادراکات میں ایک انسانی ایلیمنٹ آ جاتا ہے جس میں شعوری انسانی کہتے ہیں. ان شعوری انسانی اگر کسی کے اندر نہیں آیا ہوا, بے شک وہ انسان ہے لیکن وہ اس وقت حیوان کے حکم میں ہے. ہاں جی, لیکن جس اس کے اندر وہ انسانی مطلب وہ چیز آ گیا تو پھر وہ حضرت عنبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی میرے پاس جو آتے بزرگ بننے کے لیے نہ آئے, میں بزرگ نہیں بنا تھا. ہاں اگر کوئی انسان بننے کے لیے آئے تو میں انسان بناتا ہوں, یہ بات مطلب ہو سکتی ہے, میرے پاس بزرگ بننے کے لیے نہ ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت. اس طرح عام انسانوں سے ولایت صغرا والے روح منعقد کے انوار سے نسمہ کی تمام قوتوں میں خاص کیفیت اور احساس کے سرد کرنے کی وجہ سے ممتاز ہو جاتے ہیں. یعنی یہ چیز پہلے گزر چکی ہے کہ ہم اپنی روحانیت کو کیسے گین کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا ایکشنز کرنے پڑتے ہیں, وہ پہلے ہمارے مطلب یہاں پر گزر چکا ہے. جو پارٹ فیکلٹیز ہیں ان کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اس پر بات ہو جس کے ذریعے سے انسان ولایت صغرا تک پہنچتا ہے. ولایت صغرا والے اور عام مسلمان میں فرق ایسا نہیں ہے جس کو حسی اشارے سے متعین یعنی فزیکل پن پوائنٹ کیا جا سکے. اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک روشن گھر ہے اور ایک تاریک گھر, دونوں اگر بظاہر مادی لحاظ سے بالکل ایک جیسے بھی ہو, مثلا کنسٹرکشن مٹیریل اور ڈیزائن وغیرہ کے لحاظ سے بالکل ایک جیسے ہوں, لیکن پھر بھی دونوں میں بہت فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ نور کا ہے. ہاں جی, اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, اللہ جل شانہ زمینوں اور آسمانوں کو منور کرنے والا ہے. اب جو منور ہو چکے ہیں وہی نظر آ سکتے ہیں, جو منور نہیں ہو چکے مطلب وہ نظر نہیں آ سکتے. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لائٹ ہے یہ اس کو مطلب اس چیز کو یعنی وہ سامنے لاتا ہے, اور پھر نور اس روشنی گھر میں پھیل جانے کی وجہ سے ہمیں ولایت صغرا والوں اور عام مسلم فرق کا شرعی اعمال نوافل کی کثرت یا کمی یا کہ ظاہر سے مثلا زیادہ جانتے ہیں متعلق کثرت وغیرہ میں نہیں ڈھونڈنا چاہیے, بلکہ یہ فرق ولایت صغرا والوں کی نسبہ کی درونی کیفیات کی وجہ سے, جس سے تمام شرعی اعمال کی کوالٹی بے انتہا بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عارف کی 2 رکعت کی نماز غیر عارف کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہے. اس پر صحابہ کرام اور باقی امتیوں میں فرق کو بھی سمجھنا چاہیے. آئی ولایت کبرا یا مخفی لطائف کی سیر, ارباب سعادت کی تیسری منزل. قرآن و حدیث یا شریعت سے اس درجے کا تعلق, قرآن حدیث میں انہی چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے جس کو انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکے. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ پاک نے قرآن پاک. شریعت انہی حکام کا مجموعہ ہے. طریقت یا تصوف یا نسمہ کی تہذیب شریعت کے حکم پر عمل میں رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام ہے. اور دونوں کا تعلق قرآن و حدیث کے ظاہر سے ہے. مقصد دیکھیں نا, میں تصوف میں بھی اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو شریعت پر چلنے کے لیے کیا ہے نا, اور شریعت ظاہر ہے, شریعت تو ظاہر ہے. مثلا آپ نماز پڑھنے لگے, روزہ رکھنے لگے, حج کرنے لگے, یہ تمام کام کرنے لگے, یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ آپ گویا کہ معاملات آپ کے صحیح ہو جائیں, معاشرت آپ کی صحیح ہو جائے, یہ سب شریعت پر, اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں. لیکن اس کے اندر جو معرفت آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ پھر جذب وحبی کے ذریعے سے جتنا جس کو دے دیا جائے وہ سبجیکٹ ٹو کنڈی, مطلب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہے, اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہے. لیکن جگہ اگر آپ نے بنائی ہے تو اللہ کی مہربانی, تو جگہ بنانی پڑتی ہے نا. ظرف کہتے اپنے دل کو اللہ کے سامنے کر دو, خالی کر کے, خالی کر کے اللہ کے سامنے کر دو, پھر جب اللہ پاک اس کو بھرنا چاہے تو پھر آپ, ہاں جی, آپ کا محنت اس کو خالی کرنے پر ہے, باقی وہ دینا ان کی طرف سے تو کوئی. حضرت تانوی صاحب اس وقت میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ان کے الطاف شہیدی تو ہے مائل سب پر, ان کے الطاف شہیدی تو ہے مائل سب پر, تجھ سے کیا بیر تگر تو کسی قابل ہوتا. مطلب یہ ہے کہ یہ اگر مجھے نہیں ملا تو اس کا مطلب میں اس قابل نہیں تھا. ہاں جی, ورنہ اللہ پاک کی مہربانی تو عام ہے, میں تو کوئی سائل ہی نہیں. بالکل, تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا کام کیا ہے. We have to present ourselves before Allah in a condition Allah likes it. پھر اس کے بعد پھر کیا ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کا آبشار چلتے ہیں. ہاں جی, اس میں پھر مطلب یہ کہ بعض دفعہ اتنا آتا ہے کہ انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا. مطلب یہ جس کو وجد کہتے ہیں, وجد کیا ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ پھر اس وقت آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اگرچہ معذور ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ فوری طور پر انسان ہل جاتا ہے. وہ پھر حضرت عامر حسن نے اس کی بڑی عمدہ ایکسپلینیشن کی ہے. فرمایا دیکھو, وجد کو لوگ سمجھتے نہیں ہے یا اس کو صحیح طور پہ اندازہ نہیں لگا سکتے. اصل میں تنکا جو ہوتا ہے وہ تو چلو بر پانی میں بھی بہہ جاتا ہے, اور ہاتھی وہ جو ہے نا آبشار سے, آبشار میں ہاتھی بھی بہہ جاتے ہیں, آبشار میں ہاتھی بھی بہہ جاتے ہیں اور تنکا چلو بر پانی میں بھی. تو اگر کوئی کمزور ہے تو این ممکن ہے کہ تھوڑی سی روحانیت میں بھی وجد اس کو آ جائے, اور اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ ادھر تو وجد میں نہیں آئے گا, لیکن اس پہ روحانیت کا نزول ہی اتنا زیادہ ہو کہ اس میں ہاتھی بھی بہہ سکتے ہوں تو پھر تو مطلب ظاہر ہے. تو کہتے ہیں آپ صرف ظاہر کو دیکھ کر نہ کہیں, اس کی روحانیت کو دیکھ کے روحانیت کتنی ہے. اگر اس کی روحانیت مطلب یہ ہے کہ واقعی مطلب بہت زیادہ ہے تو پھر اس, اب وہ والد کو جانتا ہے اور والد کے حق کو جانتا ہے, لیکن اللہ تعالی کے سامنے والد کو نہیں لاتا, اللہ کے لیے والد کو سامنے لاتا ہے. یعنی یہ والی بات ہے. لہٰذا اگر والد اس کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف کوئی حکم دے تو وہ نہیں مانتا, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے والد کو جانتا ہے نا. سمجھ میں آ گئی بات. اس وقت اس کا تعلق جو اللہ کے ساتھ جو ہوتا ہے اصلی ہوتا ہے, اور باقی دوسری چیزوں کے ساتھ اللہ کے واسطے سے ہوتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو عادت و شعور کہتے ہیں. اس وجہ سے تمام چیزوں کے حقوق صحیح صحیح ادا ہونے لگتے. عام طور پر ہم لوگ اب حقوق ادا کرتے ہیں لیکن نفس کی وجہ سے کرتے ہیں. نفس کی وجہ سے جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, مثلا میں ماں کا حق ادا کرتا ہوں نفس کی وجہ سے. اب ماں مجھے کوئی غیر شرعی بات کہہ دے تو میں مان لوں گا, حالانکہ ماں کا یہ حق تو نہیں ہے, ماں کا یہ حق تو نہیں ہے کہ میں اس کا غیر شرعی حق بات. ہاں اس کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا, لیکن یہ والی بات ہے کہ اس کا یہ حق تو نہیں ہے کہ مجھ سے غیر شرعی بات کروائے. یہ مولانا احمد لاہور رحمۃ اللہ جو تھے سکھ تھے, یہ مسلمان ہوئے تھے, ان کے والد سکھ نہیں تھی, تو وہ ان کے مریدوں کے سامنے آ کر ان کو مارتی تھی, اور یہ کہتے ہاں آپ کو حق ہے آپ مجھے مار سکتی ہے, آپ کو حق ہے آپ مجھے مار سکتی ہے, لیکن یہ والی بات ہے کہ اس کے لیے دین کو نہیں چھوڑا. میرا دین یہ حق ہے, تیرا حق ضرور ہے, میں نے تو مجھے مار سکتی. تو اس کی مار برداشت کر لیتے تھے لیکن ان کے خلاف بات نہیں کرتے تھے, لیکن اس کی بات نہیں مانتے تھے, بات اللہ کی مانتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلب نصیب فرمایا تھا. تو اس طریقے سے مطلب ایسے حضرات جو ہوتے جو وحدت الشہود والے ہوتے ہیں, وہ جانتے سب کو ہے لیکن مانتے اللہ کی ہے, اور اللہ ہی کے حوالے سے ان کے حقوق ادا کرتے. یہ مطلب چاہے وہ بادشاہ کے ہوں, چاہے وہ باس کے ہوں, چاہے والد کے ہوں, چاہے والدہ کے ہوں, چاہے پڑوسی کے ہوں, چاہے اولاد کے ہوں, ہاں جی سب کے جو ہے مطلب وہ حقوق ادا کرتے لیکن اللہ کے لیے کرتے, اپنی ذات یعنی اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے. جہاں تک فنا اور بقا کا تعلق ہے تو وحد الوجود یوں کہہ سکتے کیفیت فنائیت ہے, اور واپس اس کا آنا یہ بقا ہے. اس مرحلے سے متعلق چند غور طلب باتیں. لاہوت کی یافت اور معرفت کی حقیقت, یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. لاہوت کی یافت یعنی اللہ کو پانا جو ولایت کبرا والے کو حاصل ہوتی ہے, وہ روح منعقد کی ایک بسیط کیفیت اور احساس ہے, جیسے اچانک آپ کی ایک بڑے سمندر پر نظر پڑ جائے یا آپ کی نگاہ سورج پر پڑ جائے. دونوں صورتوں میں حاصل شدہ علم احساس کی نوعیت کا ہے. اس میں عقلی مقدمات یعنی انالیسس ججمنٹ وغیرہ نہیں ہے. ایک سادہ سا آدمی بھی سورج دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک بہت بڑا فلاسفر بھی سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک بڑا بڑا میتھمیٹیشین بھی سورج کو دیکھ رہے تھے, تو آپ کیا کہہ سکتے سورج کو کون اچھا دیکھ رہا ہے؟ سبھی دیکھ رہے ہیں مطلب اس میں, کیونکہ اس کا ان چیزوں پر بحث ہی نہیں ہے. ان کا تو مشاہدے پہ تعلق ہے نا, تو مشاہدہ تو سب کو ہو رہا ہے. ہاں البتہ اندھا نہیں دیکھ سکتا, تو وہ ظاہر اس کو نہیں ہو رہا ہو. لیکن بہرحال سب دیکھ. معرفت اصل میں روح منعقد کی اس قسم کے احساس اور کیفیت کا نام ہے. مطلب جب آپ پر ایک چیز کل جائے تو کل جانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. دلیل آپ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں سمجھانے کے لیے, عقلی طور پر اس کو سمجھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن خود آپ پر ایک چیز کل گئی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو عارفین ہوتے ہیں اپنے کسی بھی معرفت کا جو چیز ہے اس کو بیان کرتے ہیں اپنے الفاظ میں. یہ الفاظ اس کے مطلب جو ہے نا وہ اپنے ہوتے ہیں, لیکن معرفت وہی ہوتی ہے. اب یہی چیز جو دوسرا عارف دیکھ رہا ہے وہ اس کو اپنے رنگ میں بیان کرے گا, اس وجہ سے ان کے الفاظ میں اختلاف ہوگا, فرق ہو سکتا ہے. ایک طرح سے بیان کرے گا, دوسرے طریقے سے بیان کر لے گا, چیز وہ ایک ہی ہوگی لیکن وہ ہر ایک اپنے رنگ میں اس کو بیان کرے, کیونکہ وہ جو اس کی انالیسز وہ دلیل دینے کی قوت ہر ایک الگ الگ ہے. لیکن ظاہر مطلب ایونٹ تو ایک ہی ہے, اس میں تو فرق نہیں ہے. البتہ جو دلیل ہے اس وجہ سے آپ کو ہر ایک اپنے اپنے رنگ میں کچھ ہی سمجھائے گا. پھر یہی کیفیت جب قوت عقل میں اترتی ہے تو اس کے ساتھ یہاں پر محفوظ پچھلی معلومات کی مدد سے اس کیفیت کا تجزیہ انالیسز اور تصدیق ہوتی ہے, اور اس کی حکایت یا ڈسکرپشن تیار ہو جاتی ہے, یعنی اس کو بیان کرنے کا جو نظام ہے بن جاتا ہے. اچھا کبھی ان عقلی مقدمات اور قضاء یعنی ججمنٹ کو معرفت کہہ دیا جاتا ہے, لوگ اس کو معرفت کہتے ہیں, حالانکہ معرفت تو وہ ہے جو ان کو حاصل ہے. البتہ آپ اس کو معرفت کی بیان کر رہے ہوتے ہیں, مطلب معرفت کی. اچھا لیکن فی الاصل یہ معرفت نہیں بلکہ معرفت کی ڈسکرپشن ہے, جس میں غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے. ہاں جی اچھا اس کتاب کے پہلے سے میں مباحث جو آئے ہیں وہ بھی دراصل کائنات سے اس خالق کے تعلق کے بارے میں عارفین یعنی مجد السانی رحمۃ اللہ, شاہ اللہ رحمۃ اللہ, حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کے احساس کی انہی حضرات سے منقول ایک ڈسکرپشن کی سی ہے. ان حضرات کی بیان کردہ تفصیلات و اصطلاحات مثلا وجود منبسط, نفس کلیہ, قیوم, حقیقت, زلال, لاہوت وغیرہ میں اور خود ان کے حاصل شدہ اس اصل احساس میں تعلق ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک حکایت اور اصل واقعے کے درمیان کا تعلق ہوتا ہے. ہر ایک اس کو اپنے اپنے طرز میں بیان کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز کو بیان کر دیا اس وقت کے حالات کے مطابق, اس وقت کے حالات ان کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ ظاہر جب آپ بیان کرتے تو لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت کیا سمجھ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اس لیے کہتے ہیں جو صاحب تلوین ہوتا ہے وہ پورا نہیں احاطہ کر سکتا, لیکن جو صاحب تمکین ہوتا ہے وہ جو ہے نا مطلب وہ جس شخص کو بتا رہے ہوتے اس کو اسی الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں جس الفاظ میں وہ سمجھ سکتا ہے. اب جب اس نے بتا دیا وہ زمانہ بدل گیا, چار سو پانچ سو سال گزر گئے, ٹرمینالوجی بدل گئی, لوگوں کے مزاج بدل گئے, سمجھنے کی صلاحیتیں بدل گئی, چیزیں مختلف بدل گئی, انوائرمنٹس بدل گئے. اب میں ایک بات سے دوسرا معنی لے سکتا ہوں. لہذا چیز ایک تھی اور لوگوں نے دوسرا سمجھنا شروع کر لیا. اس پر ایک لطیفہ مجھے یاد ہے کہ ٹیچر نے بورڈ پر لکھا اے, اس کو لکھنا چاہیے تھا بی, اسٹوڈنٹ کو نظر آ رہا تھا سی, حقیقت وہ ڈی تھا. مطلب اتنی چینجز مطلب آ سکتے ہیں. ہاں جی, تو اسی طریقے سے مطلب یہ کہ چیزیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں ہوتی جاتی ہے. اب بعد میں کوئی اور صاحب جو کہ ان غلطیوں کو نکالنے کے لیے پھر کام کرتا ہے, تو وہ اس بزرگ یا اس کی جو اس معرفت کی نفی تو نہیں کرتا, کیونکہ معرفت تو ایک ہی ہے, لیکن ان کے الفاظ کی نفی مجبوراً کرتا ہے کیونکہ لوگ اس کا غلط معنی لے رہے ہیں. ہاں جی, یہی بات کی کہ مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ صاحب کے الفاظ کی تو سخت رد کی, لیکن ان کو بزرگ سمجھتے تھے اور فرماتے کہ میں ان کو جنت کے اعلیٰ درجات میں دیکھ رہا ہوں, ان کو جنت کے اعلیٰ درجات میں دیکھ رہا ہوں. یہ غلطی علامہ اقبال کو بھی ہوئی تھی, ان کو غلطی سمجھ رہے کہ شاید ابن عربی نے جیسے ان نے کہا تھا نا کہ فسوسی کم میں تو مجھے زندگی نظر آتی ہے. بعد میں پھر مولانا روم رحمۃ اللہ ان کو پڑھنے کے بعد پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے وہ وقت کے لحاظ سے تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے, مطلب اس کی وجہ سے نہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بہت بلند فرمائے, نے اس چیز کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے. یہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا. اچھا جی, تو اور خود ان اس اصل احساس میں تعلق ایسے جیسے ایک حکایت اور اصل واقعہ کے درمیان ہوتا ہے. یا آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ اس کو معرفت کی سائنس سمجھ لیں. ہاں جی, معرفت کی سائنس سمجھ لیں. اصل معرفت اور ہے اور معرفت کی سائنس اور ہے. غیب سے عارف کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہی کیفیت اور احساس ہوتا ہے. عقلی مقدمات ججمنٹ جو اس پر مرتب ہونے کا تعلق غیب سے نہیں بلکہ عارف کی قوت عقل سے ہوتا ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. یہ معرفت کے باب میں کئی غلط فہمی ایسے دور ہوتے ہیں. مثلا بہت سے اونچے درجے کے اولیاء ایسے بھی ہیں جن سے معرفت کی تفصیلات اور اصلاحات بالکل منقول نہیں ہے. ایسے حضرات کے بارے میں کہا جائے گا کہ گو ان کو معرفت کی روح منقد کی بصیر کیفیت و احساس تو انہیں حاصل ہے, لیکن کی قوت عقل نے اس کیفیت کی اس انداز میں انالیسز اور پروسیسنگ نہیں کی, کیونکہ اس احساس کو علمی انداز میں دوسروں کو سمجھانے کی ذمہ داری ان کو نہیں ملی. اس احساس اور قوت عقل میں اس پر مرتب ہونے والے عقلی قضایا میں تعلق کی کچھ اس قسم کی نوعیت ہوتی ہے جو دیکھنے اور دیکھنے کے اوپر مرتب ہونے والے ان معلومات میں ہوتی ہے جن کے بارے میں ہمارے پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں. آپ یقین اور اطلاع کمیٹی کے اجلاس میں ہم ہوتے تھے تو بعض لوگ چاند کی گواہی دیتے تھے, لیکن انہیں چاند کو نہیں دیکھا ہوتا تھا, کوئی اور چیز دیکھی ہوتی تھی جو چاند کی طرح نظر آ رہی ہوتی, مثلا دور کوئی ٹہنی ہے. ہاں جی, ان کے اوپر ان کی نظر پڑی اور سمجھے کہ شاید یہ مطلب وہ ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی ہیں, انہوں نے کہا جی میں نے چاند دیکھا تو ایک نوجوان آیا اور سامنے سے ایک بال تھا منہ کا, اس کو ہٹایا, پوچھا کہ حضرت اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا اب تو نظر نہیں آ رہا. وہ بال مڑ کے سامنے آ گیا تھا اور وہ جو مطلب وہ چاند کی صورت بن گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا, حضرت نے فرمایا اچھا اپنے چہرے پہ اوپر ہاتھ پھیرو, چہرے پہ ہاتھ پھیر, فرمایا اب بھی نظر آتے کہ اب تو نظر نہیں آتا. یعنی ایک ہوتا ہے ایلوژن, دماغ کے اندر کوئی چیز پروسیسنگ ہوئی ہے جس کو فالس سگنل کہتے ہیں. وہ فالس سگنل جنریٹ ہوا جس کی وجہ سے کوئی چیز ہے نہیں لیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں, محسوس ہو رہا ہے. یہ اس کا انٹرنل پروسیسنگ کی وجہ سے فلا ہے. ایک یہ کہ ایکسٹرنلی کوئی چیز ایسے سامنے ہے جو سملر ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن ہو گیا اور جس نے آپ سمجھ لیا کہ وہ چیز ہے, حالانکہ وہ چیز نہیں ہے. تو اب اس میں بات یہ کہ وہ نظر تو اس کو آ رہا ہے لیکن اس کا عقلی اندازہ جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے, اندازہ اس کا صحیح نہیں ہے. تو بعض دفعہ اندازہ صحیح نہیں ہوتا, کشفی امور میں اکثر اس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. مطلب کشف صحیح ہوتا ہے, انالیسس غلط ہوتا ہے. حضرت مولانا یعقوب کا نانوت رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست کشف والے حضرات میں سے تھے. تو حضرت مولانا قاسم نانوت رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے, لوگ گھبرا گئے, لوگوں نے اسے پوچھا حضرت کیا حال ہے, ان کے بارے میں کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی وقت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی, اور اسی بیماری میں فوت ہو گئے. اب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کوئی بات نہیں, کہتے ہاں ایسے ہی ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کی طرف جب غور کیا تو مجھے مہدی کا لفظ مکشوف ہوا. تو مہدی کا میں سمجھا کہ مہدی کا جو حروف ہے وہ تو 69 پتھر کچھ بنتے تھے. میں نے کہا کہ ابھی تو 20 سال ہے. ہاں جی, تو کہتے اصل میں ان کی عمر کی طرف اشارہ تھا, عمر ان کی 49 سال ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے مطلب اندازے میں غلطی ہوئی. تو اس طرح مطلب کشوی چیزیں جو ہوتی ہے اس میں اندازہ بھی شامل ہوتا ہے, تو اس اندازے میں غلطی تو لگ سکتی ہے بعض دفعہ, کیونکہ اس طرح تو نہیں ہوتے کوئی آپ کے کان میں بول لیتا ہے کہ ایسی چیز ہے, وہ اور چیز ہوتی ہے, وہ الہام ہوتا ہے. ہاں کش میں آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے اسے آپ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا مثلا آپ دور سے کسی مکان چاہیے تو خیر اندازہ ہو گیا. مطلب جب والے مثال میں دیکھ رہے جو حقیقی بسیط احساس ہے کے ساتھ عقلی مقدمات اور اسمپشنز نے مل کر ایک غلط نتیجہ برآمد کر دیا, حالانکہ جہاں تک احساس کا تعلق ہے وہ خود ایک حقیقت اور واقعہ ہے جس کا انکار کرنا درست نہیں ہے. کچھ اس قسم کا اختلاف عارفین کے معرفت کے کلام میں بھی آ سکتا ہے, لیکن مندرج ذیل بات اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ لوگ جس کو اس کیفیت کا خود ادراک حاصل نہ ہو وہ نہ تو ان حضرات کی بے ادبی کریں گے اور نہ ان باتوں پر ایسے اعتقاد رکھیں گے جو صرف وحی و شریعت کی باتوں کے لیے مخصوص ہے. چوتھا مرحلہ, اوپر دیے گئے دوسرے اور تیسرے مقدمہ کو یاد رکھیں, یعنی علم و خارجی وجود میں تعلق اور اشیاء میں مناسبت کی وجہ سے آثار کی منتقلی, چونکہ روح انتوائی کے علم حضوری کا خارجی مصداق لاہوتی کے ذات مبارک ہے, اس درجے کی کامل عارف کی نفس ناطقہ میں اپنی پیدائش کمالات اور اپنی تجرد یعنی ابسٹرکشن کی وجہ سے لاہوت کے ساتھ ایک خاص قسم کی مناسبت بھی پائی جاتی ہے. بتایا گیا تھا کہ ایسی مناسبت آثار کی منتقلی کی شرط ہے. ان وجوہات کی وجہ سے ایسے عارف میں معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کے بسیط احساس اپنے کمال کی آخر تک پہنچ جاتا ہے. اس کے نفس ناطقہ کا کہا تھا وہ امور طے کر لے جو لاہوت کے ساتھ مختص ہے, جیسے کہ لباس اپنے پہننے والے کا یا آگ اس لوہے کے ٹکڑے کا کر لیتے جو اس میں ڈالا گیا ہے. اس کی نفس ناطقہ لاہوت کی عظمت کے سامنے مزمحل ہو کر اپنا وجود کو دیتا ہے. چونکہ ایک نازک بحث ہے اس لیے اس کو اچھی طرح غور سے سمجھنا چاہیے. بلکہ جیسے لوہے کا ٹکڑا آگ کے ہاتھ میں آ کر لوہا ہی رہتا ہے لیکن اپنا لوہا بن کر کوکر آگ کا رنگ اس کی روشنی اور اس کے جلانے کی صفت اپنا لیتا ہے, حقیقی فائل پھر بھی وہی آگ ہی رہتا ہے جو لوہے کے اوپر محیط ہے. قرب نوافل والی مشہور حدیث میں شاید اس مقام کی طرف اشارہ ہے. قرب نوافل میں ہی فرمائے گی نا کہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو وہ ساری باتیں مطلب اسی ضمن میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ساتھ مناسبت دی ہے جب وہ اس کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کا بن جاتا ہے. بس یہ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس کا ہو گیا. اچھا, اس درجے پر فائز ہونے والے صدیوں میں سے ایک دو آدمی ہوتے ہیں, اس سے آگے اس درجے کے حالات کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں. وحدی اور احتسابی کمالات, اس درجے کے کچھ باتیں وہی ہیں, مثلا نفس ناطقہ کی خصوصی استعداد کے ساتھ پیدائش ہے, اس کی بیرونی ذرائع سے امداد وغیرہ, اور کچھ باتیں محنت اور کوشش سے تعلق رکھتی, جیسے کہ ابتدا میں ایسے عارف کا اپنی نسمہ کی تہذیب کی کوشش میں مشغول ہونا. دونوں باتوں کو اس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس درجے میں احتسابی کمالات کا ثمرہ وہ بھی استعداد کے مطابق ملتا ہے. اس درجے سے اگلے درجات خالص وہابی اور نچلے درجات خالص اقتصادی ہے. گویا ایک یوں سمجھ لیجیے, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر بننا, تو ڈاکٹر میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج کے ساتھ وابستہ ہے, یعنی ہم لوگ اس پہ پڑھیں گے تو بنیں گے, لیکن جس میں ڈاکٹر بننے کی فطری صلاحیت موجود ہے وہ الگ طرح ڈاکٹر بنے گا, اور جس میں فطری صلاحیت موجود نہیں وہ دوسری طرح ڈاکٹر بنے گا. یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر ایک اور چیز بننے کی صلاحیت زیادہ تھی لیکن غلطی سے ان کو اس طرف لایا گیا تو وہ ضائع ہو جائے گا. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یعنی جو وحبی چیز ہے جو اس کے اندر بلٹن ہے, ہاں جی, وہ اس کا اپنا اثر ہوتا ہے, اور جو اس کے لیے بنیاد بنانا ہوتا ہے, جو اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے, اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. دونوں چیزوں کا اپنا اپنا انفلوئنس ہے. ہاں جی, تو یہ بات بزرگوں کے ہاں اس درجے کے لیے رائج اصطلاحات. قدماء صوفیہ اکرام اس مقام کی سیر فی اللاہوت قرب نوافل یا فنا و بقا وغیرہ سے موسوم کرتے ہیں. اب مجھے رفسانی رحمۃ اللہ اس کو ولایت کبرا اور شاہ اللہ رحمۃ اللہ اس کو پوشیدہ اور مخفی لطائف کی سیر سے تعبیر لطائف خفیہ, یہ لطائف خفیہ کا باب جو تھا اس میں الطاف القدس میں وہ یہی چیز تھی, اور حضرت نے فرمایا تھا اس باپ کو جو سمجھے وہ سمجھے اور نہ سمجھے وہ نہ پڑھے. اس کے بالکل ابتدا یہ لکھا تھا, جو سمجھے تو سمجھے اور جو نہ سمجھے تو اس پہ کوشش نہ کرے, بس وہ پھر نہ پڑھے اس کو. یعنی اس کو صاف طور پر لکھا ہے, اس سے پہلے والے باپ کے بارے میں یہ بات نہیں لکھی. ایک اہم بات یہ تھی اس مقام وہ اصطلاح یعنی ولایت کبری کی حقیقت جو آج کل مروجہ نقشبندی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر استعمال ہوتی ہے. اس مقام کی تفصیل سے اندازہ ہو گیا کہ ہر کس ناقص کا محض کچھ مراقبات کا کورس کر لینے اور اس کا حصول کا دعویٰ کرنا کتنی خطرناک بات ہے. ہاں جی خطرناک بات ہے. یہ دعویٰ کرنے والے شخص کے عدم معرفت کی علامت ہے, کیونکہ معرفت نام اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت کا احساس ہو جائے اور اپنے بارے میں ہر قسم کے بے بنیاد خوش فہمی دور ہو کر بندگی نصیب ہو جائے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں نقشبندی سلسلہ کے بارے میں تحقیق و تصنیف کے دوران مجدد ثانی رحمۃ کی طرف سے آج کل کے دور میں ان اصطلاحات کو استعمال نہ کرنے کا پیغام ملا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, جیسے حضرت نے فرمایا اس میں صدیوں میں ایک دو آدمی ہوتے ہیں. اب ان دو ایک دو آدمی کے لیے اس چیز کا ٹیکس میں موجود ہونا ضروری ہے نا, اس کے لیے تو اب ظاہر اب جگہ تو رکھیں گے لیکن ہر ایک کو مل تو نہیں سکتا. اب آپ نے اس کو ٹیکس میں رکھ دیا, ہر ایک سمجھتا ہے جی میں بھی لتا آپ کو ولایت کبری پہ پہنچ گیا ہوں, تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں جی میں آپ کو اس کی ایک عجیب بات بتاتا ہوں. یہ ہمارے نقشبندی سلسلے میں چیز اس لیے کہ نقشبندی سلسلہ زیادہ تر ہڈن ہے, مطلب اس کو اتنا زیادہ یعنی مطلب جو ہے نا وہ اندر ہی اندر سارا کچھ ہوتا ہے, ان کا ذکر بھی اندر ہوتا ہے, سارا کچھ اندر ہوتا ہے. تو ایسے مطلب یہ ہے کہ کچھ ان میں سے ایک سلسلہ ہے, مشہور سلسلہ ہے, ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ساری چیزیں صحیح بزرگوں کی نقل کرتے ہیں کتابوں میں, جس پر لوگ اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ تو بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں. اخیر میں ایک بات لکھتے ہیں درمیان میں, اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھے کشف سے پتہ چلا کہ آپ کو یہ مقام حاصل ہو گیا. بھائی کشف آپ کو دوسرے کو آپ کے بارے میں کشف ہونا چاہیے تھا, آپ کو اپنے بارے میں کشف کیوں ہو گیا؟ اس کی کیا وہ تو ہر ایک کو کشف ہو جائے گا, سیلف پریزنگ ہو گئی, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. تو آپ ان کی کتابوں دیکھ کے ان میں بالکل آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تو ایک دفعہ کوئی آدمی اس قسم کے سلسلے میں پڑ گیا تھا, تو خیر خدا کی شان کہ وہ ہمارے پاس آ گیا. جب ہمارے پاس آ گیا تو مجھے اس نے کتاب دے دی, ان جن کے ساتھ پہلے تھا 14 سال جن کے ساتھ گزارے تھے, تو کتاب مجھے دی, تو مجھے تو ان کے بارے میں پتہ تھا کہ تو اس قسم کے, لیکن میں نے اس کتاب لے لی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کتاب لے کے میں نے صرف اس میں وہ چیز دیکھنا چاہیے کہ جو خاص یہ بات لکھتے ہیں, وہ میں نے ڈیٹیکٹ کر لی کہ ہاں اس میں لکھا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب دوسری کتاب تو میں نے پڑھنی نہیں پوری. خیر ایسا ہوا کہ جب اگلی دفعہ مجھے ملاقات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں جی آپ کس کتاب کے بارے میں کیا تبصرہ ہے؟ میں نے ان خرافات کو چھوڑو. اچھا اب جب میں نے اس بات کی تو حیران مجھے دیکھ رہے ہیں, میں نے کبھی کیا ہوا کہتے یہ بات تو میں نے خواب میں بھی دیکھی ہے جو آپ مجھے ابھی بتا رہے ہیں. میں نے کہا کیسے خواب میں دیکھی؟ کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انڈر گراؤنڈ ہاسپیٹل ہے, اس کے اندر نیچے اترا ہوں اور کلینک کے سامنے کھڑا ہوں, اندھیرا ہے, کلینک بند ہے, میرے سامنے ہاتھ میں پرسکرپشن ہے. میں حیران ہوں کہ میں کیا کروں. کہتے اتنے ہی میرے اندر سے آواز آتی ہے چھوڑو ان خرافات کو, جاؤ شبیرکا کا خیل کے پاس. اچھا پھر کہتے پھر اس کے بعد میں اوپر سیڑھیوں پہ چڑھاتا ہوں, بس کھڑا ہوتا ہے کھڑی ہوتی ہے اور اس میں اللہ کا نام اس طرح ٹو اینڈ فرو مطلب اس طرح فلوٹ کر رہا ہوتا ہے اللہ کا نام, میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں. تو یہ دیکھو خواب میں بھی نہیں میں نے یہ دیکھا. اصل میں میں نے کہا بات یہی ہے, یہ اصل میں خرافات ہی ہے. کیوں ساری باتیں صحیح کر کے اس پہ اخیر میں اپنی بات منتقل. اصل میں بات یہ کہ آج کل کہتے ہیں آج کل مسائل ہے کیوں وہ نفس, جب تک نفس کی محنت نہ ہو چکی ہو اور نفس مزمحل نہ ہو چکا ہو تو ایوری تھنگ از ایکسپیکٹڈ. تو یہ چیز یہاں پر اس وجہ سے, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہرحال میرے خیال میں بنیادی پیغام مل گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کی جو سرکشی ہے اس سے بچائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے. اصل بنیاد اللہ کا تعلق اور اللہ کی رضا ہے. اگر مجھے کچھ بھی نہ ملے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھے اور کیا چیز چاہیے؟ مجھے صرف وہی چیز چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.